بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعما يغاله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. هي سورة التين، مكة مكرمة میں نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس میں جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اس اعتبار سے اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت و استعداد رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ انسان اگر چاہے تو کمال کے درجات تک پہنچ سکتا ہے، اتنے اونچے درجات جہاں تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ان صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس استعداد کو غلط استعمال کرے، غلط جگہ استعمال کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک طرف تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑا ہے، تو دوسری طرف وہ عام جانوروں اور حیوانات سے بھی نیچے درجے میں پہنچ جاتا ہے، جس کو اسفل سافلین کہا. یہ اصل گویا کہ اس میں تعلیم ہے. اس صورت کے اندر جو اصل مضمون ہے اس صورت کا وہ یہ ہے. مقصد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تمہارے اندر ایسی استعداد رکھی ہے کہ تم بلند درجات حاصل کر سکتے ہو، بڑے بڑے کمالات تک پہنچ سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ اپنی استعداد کو، اللہ نے جو صلاحیتیں اور نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح جگہ صحیح طریقے پر استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ دیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ الناس معادن، لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے معدن. معدن عربی زبان، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے. معدن کا لفظ کان، زمین کے اندر جو کانیں ہوتی ہیں، کہ لوگ ایسے ہیں، لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ معادن الذهب والفضه، الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، لوگوں کی مثال ایسی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں تو آگے اور تفسیر ہے، بہرحال اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن اوپر سے وہ ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اوپر مٹی ہوتی ہے. زمین کے اوپر مٹی ہی نظر آتی ہے، اس مٹی کے اندر کہیں کہیں سونا نکلتا ہے، کہیں چاندی نکلتی ہے، الگ الگ ذخیرے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جب اس مٹی پر تھوڑی سی محنت کر لی جاتی ہے تو اس محنت کے نتیجے میں اندر سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے، پھر اس کو صاف کیا جائے تو بڑا قیمتی بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے سونے چاندی کی قیمت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی ہے. کہاں مٹی اور کہاں سونا چاندی، اسی طرح یہ انسان اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اب اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی جس کا آگے کچھ تذکرہ آئے گا، اور ان صلاحیتوں کو انسان تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑا سا مجاہدہ کر لے اور ان کو صحیح جگہ صحیح طریقے پر استعمال کرے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ حدیث الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے اور یہ صورت سامنے رکھی جائے، پھر اس صورت کے مضامین دیکھے جائیں تو بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات فرمائے ہیں اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. صحیح علم تو ہو نہیں سکتا، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال اب جب سورت کے مضمون سمجھ میں آ گیا تو ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی، چار قسمیں کھانے کے بعد پھر جواب قسم ہے جس بات کی قسم کھائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اصل قسم کے ذریعے سے جو مضمون بیان فرمانا تھا وہ فرمایا ہے آگے، لیکن چار قسمیں بیان فرمائی ہیں. اور یہ تو مسئلہ پہلے بار بار آ چکا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی بات کی تاکید پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہی اتنا وزنی ہے کہ وہ اس میں تاکید ہی تاکید ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ایک تو کلام کو اور زیادہ مؤکد فرما دیتے ہیں کہ دیکھو بہت یقین اور پختگی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر بات کہہ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہوتی ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے پچھلی صورتوں میں بھی، یہ قسموں میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں سکھا دیتے ہیں. خیر اب یہاں پر ہم ان قسموں کو دیکھتے ہیں اور جواب قسم کو دیکھتے ہیں تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے. والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں. انجیر مشہور پھل ہے، تازہ ہوتا ہے، اسے کھایا جاتا ہے، خشک کر کے بھی کھایا جاتا ہے. اور عام طور پر خشک تو بہت زیادہ ملتے ہیں، جیسے کھجوریں خشک ہونے کے بعد اس کو عام بغیر فریج کے، بغیر کسی خاص خاص حفاظت کے عام رکھ دیا جاتا ہے اور ایک عرصے تک رہتی ہیں کھجوریں. اسی طرح انجیر کو بھی خشک کر دیا جاتا ہے تو ایک عرصے تک ان کا استعمال آسانی سے ہو سکتا ہے. بہرحال تازہ بھی استعمال ہوتا ہے، تر و تازہ، اور خشک کرنے کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہے قسم انجیر کی، دوسری ہے قسم زیتون کی. ان دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے، پہلے ان باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اکثر مفسرین کی تو رائے یہی ہے کہ یہاں پر تین اور زیتون سے واقعتاً یہ پھل یا ان کے درخت ہی مراد ہیں. ایک ہی بات ہے، درخت ہو اس کا پھل ہے، تو واقعتاً یہ انجیر اور زیتون ہی مراد ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان دو پھلوں کی خاص طور پہ کیوں قسم کھائی گئی. مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی میں اس پر طویل کلام کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق علم طب سے بھی ہے، حکمت کے کلام سے بھی ہے، کہ طب میں زیتون اور انجیر کی کیا کیا خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، اس میں کیا منافع ہوتے ہیں، تو اس سے بات سمجھ میں بھی زیادہ آتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کیوں کھائی ہے. خیر ہم ان تفصیلات میں تو پوری طرح نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ انجیر اور زیتون میں کیا خاصیتیں ہیں. مثلا ہم تین کو دیکھ لیتے ہیں. انجیر قرآن کریم میں صرف اسی جگہ، ایک ہی جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے، انجیر کا، جس کو لفظ تین سے تعبیر کیا ہے. یہ تین جو ہے اس میں گٹلی نہیں ہوتی، اس کا چھلکا بھی نہیں، پورا کا پورا انسان ویسے ہی کھا لے، اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے پھینکنا ہوتا ہے، پورا کا پورا انسان کھا لیتا ہے اس کو. یعنی پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ انجیر اور زیتون جو دو پھل ہیں یہ اتنے کثیر منفعت والے ہیں کہ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بڑا کثیر منفعت والا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نفع مند بنایا ہے، بڑی استعداد اور بڑی صلاحیت انسان میں رکھی ہے، یہ بڑا کام کا ہے انسان، جیسے انجیر اور زیتون بڑے نفع کے پودے پھل ہیں، تمام پھلوں میں ان پھلوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ بڑے نفع کے پھل ہیں۔ انجیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی گٹلی نہیں ہے، اندر سے کوئی چیز ضائع ہونے والی پھینکنے کی نہیں ہے، پورا کا پورا کھا لیا جائے، چھلکا نہیں ہے جس کو اتار کر کھانا پڑے، پورا کا پورا کھا لیں، اور پھر یہ غذا بھی ہے اور بہت سے بیماریوں کی دوا بھی ہے۔ اگر اسے کھایا جائے ہضم کے لحاظ سے بھی پیٹ میں بھاری نہیں ہوتا، جلد ہضم ہو جاتا ہے، جن کو بلغم ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، دافع بلغم ہے، انسان کے اندر کی رگیں کھول دیتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی کہ درخت کانٹے دار بھی نہیں ہوتا کہ جس سے پھل توڑنا مشکل ہو، اور اتنا بلند بھی نہیں ہوتا کہ جس کے پھل توڑنے میں زیادہ مشقت پیش آئے، اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے درخت پر سال میں بار بار پھل آتے ہیں اور سہولت سے آ جاتے ہیں، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس درخت میں۔ خیر، یہ اتنی ساری جو خصوصیات ہیں یہ تو چند ہیں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کی پوری تفصیلات تو نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال اس کی چند جو مفسرین نے جو خصوصیات لکھی ہیں ان میں سے یہ چند میں نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انجیر جیسا ایک چھوٹا سا پھل، اس میں اتنی خصوصیتیں ہیں، اتنے منافع ہیں۔ اسی طرح انسان اور اہل کمال، انسانوں میں جو اہل کمال ہوتے ہیں ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس استعداد و صلاحیت پہ، لیکن جو لوگ اس استعداد و صلاحیت کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہی بڑے نفع مند بنتے ہیں، لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اہل کمال کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اہل کمال ہوں، لیکن کم از کم ان کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی درجے میں لوگوں کے لیے نفع مند بنا دے، کسی درجے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنا دے۔ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، اور یہ استعداد ضروری نہیں ہے کہ کوئی صرف حدیث پڑھاتا ہے یا تفسیر پڑھاتا ہے یا فقہ پڑھاتا ہے یا عربی پڑھاتا ہے، بس اسی میں کوئی محدود نہیں ہے۔ انسان کی ضروریات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعضوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا، کسی کے یہاں کھانے کی ضرورت ہے ان کے یہاں کھانے کا انتظام کر دینا، کسی کے یہاں کسی اور کام کی ضرورت ہے ان کے یہاں وہ چیز پہنچا دینا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ضروریات رکھی ہیں اور مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اگر تمام کے تمام لوگ ایک ہی کام کرنے لگ جاتے، سب فقہ پڑھانے لگ جاتے، سب حدیث پڑھانے لگ جاتے، تو پڑھنے والا کون ہوتا اور انسانوں کی دوسری ضروریات پوری کرنے والا کون ہوتا؟ تو ہر انسان کی ضروریات بھی مختلف، انسان کی صلاحیتیں بھی مختلف رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال یہ تو التین کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا ہے زیتون۔ زیتون بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت منافع رکھے ہیں، جس طرح انجیر وہ دوا ہے اسی طرح یہ بھی دوا ہے، جس طرح انجیر غذا کا کام دیتا ہے اسی طرح زیتون یہ بھی غذا کا کام دیتا ہے، بلکہ زیتون کا تیل، اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل میں بڑی غذائیت رکھی ہے، اور غذا اور دوا اور ان چیزوں کے علاوہ، کھانے کے استعمال کے علاوہ، یہ انسان کے بدن کو بھی اس کا تیل راحت پہنچاتا ہے، اس میں تیل نکلتا ہے، وہ چیز انجیر میں نہیں تھی۔ انجیر میں یہ خصوصیت تھی زیتون کے مقابلے میں کہ اس میں بیج نہیں تھا، پورا کا پورا استعمال کرو۔ زیتون میں یہ ہے کہ اس کا بیج ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک اور خصوصیت اس کو یہ مل گئی کہ اس میں تیل نکلتا ہے، اور وہ تیل کئی منافع پر مشتمل ہے، اس میں تو بہت منافع ہیں تیل میں۔ تیل انسان کے سر پہ مالش کے لیے، جسم پر مالش کے لیے استعمال کیا جائے، بدن کو راحت پہنچتی ہے، خشکی دور ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ تیل پہلے زمانے میں تو بتیاں نہیں تھیں، اور ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یعنی تیل جلا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، دنیا کے بعض علاقے ابھی بھی ایسے ہیں. تو تیل میں چراغ جلانے کے لحاظ سے جو تیل استعمال ہوتا ہے اس میں بہترین تیل یہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانھا کوکب دری یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور وہ آیت جس میں اس کا ذکر ہے وہ خود ایک بہت تفصیل طلب آیات ہے اور بڑی عجیب و غریب آیات ہے قرآن کریم کی. تو خیر اس زیتون کی قسم کھا کر بھی اللہ تعالیٰ گویا ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، دیکھو تم لوگوں کو اہل کمال بننا ہے، اور اہل کمال بننے کے لیے ایک مثال سمجھو کہ دیکھو جیسے زیتون کا ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا درخت بھی ہوتا ہے، اس کے درخت میں سے بھی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے پھل بھی فائدے کی چیز ہے، اس کا تیل بہت سی منفعتوں پر مشتمل ہوتا ہے، بہت سے منافع اس میں ہوتے ہیں. تو اے انسانوں، تمہیں بھی جب وہ چیز اتنی نفع والی ہے تو تم لوگوں کو بھی تو نفع والا ہونا چاہیے. انسانوں کو بھی تو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو بھی تو میں نے اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، اتنے منافع ان میں رکھے ہیں، تو ان منافع کو، ان صلاحیتوں کو کام میں لاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، خود اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ. والتین والزیتون. بہرحال یہ تو پوری تفسیر اس صورت میں تھی کہ ہم والتین والزیتون سے مراد وہ درخت یا پھل لیتے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ والتین والزیتون یہ دو پھلوں کو خاص طور سے جو بیان فرمایا، یہ میں آگے والی بات پہ جانے سے پہلے، چونکہ تین اور زیتون کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کے منافع کی بات چل رہی تھی، ایک جدید قریب میں طبی تحقیق سامنے آئی ہے، کچھ چند سال پہلے کی بات ہے، واللہ عالم کب کی ہوگی. جدید تحقیق کے لحاظ سے کسی نے تحقیق اس پر کی کہ انسان کی عمر جب 15 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہوتی ہے تو اس زمانے میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی چیز بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بھی تو الگ الگ قوا رکھے، تو ایک چیز بنتی ہے اور وہ انسان کو صحت اور قوت وغیرہ میں بڑھانے کے لحاظ سے مفید رہتی ہے. انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے، یہ تقریباً 35 سال کی عمر تک یہ چیز انسان میں بنتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بننا رک جاتا ہے اور پہلے جو چیز وہ جو بنا ہوا ہے وہی استعمال ہوتا رہتا ہے، اور 40 سال کے بعد پھر ہو سکتا ہے آہستہ کمی آئے، لیکن اصل 60 سال کی عمر تک تقریباً یہ چیز انسان کو کام آتی رہتی ہے. اور ہر ایک کی قوت اور ہر ایک کی صحت کے لحاظ سے، کسی کا کم پہلے کسی کا دیر سے، بہرحال اس میں پھر کمزوری اور بڑھاپے کے آثار آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے، یعنی طبی لحاظ سے تحقیق یہ کی گئی کہ اچھا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کس چیز میں رکھی ہے. ٹھیک ہے، دوائیاں ہوتی ہیں، یہ ملٹی ویٹامن ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس میں یہ ہے، اور 50 سال کی عمر کے بعد پھر یہ لو وہ، طبی لحاظ سے جو اس میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرتی غذائیں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے فوائد اور منافع رکھے ہیں. ایک ڈاکٹر نے اس پر تحقیق کی، اس نتیجے اس نے دیکھا کہ قرآن کریم میں خاص طور پہ ان دو پھلوں کی قسم کھا کر جو ذکر کیا گیا ان کو، اس نے دیکھا کہ انجیر کا ذکر قرآن کریم میں 1 مرتبہ ہے، زیتون کا ذکر قرآن کریم میں 7 مرتبہ ہے. اس نے دیکھا کہ ان دو پھلوں میں یہ وہ چیز، وہ نمادہ پایا جاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اچھا چلو صرف ایک میں دیکھیں کافی نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے. صرف انجیر میں دیکھا تو ادھورا تھا، زیتون میں دیکھا تو ادھورا تھا. اس نے کہا اچھا دونوں کو ملا لیتے ہیں. دونوں کو جب ملایا تو پتا چلا کہ اچھا دونوں جب مل جاتے ہیں تو ملنے کے بعد وہ چیز مکمل ہوتی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس نے تعداد کا اندازہ کیا تو واقعتاً اس کی تعداد وہی نکلی کہ ایک انجیر اور 7 زیتون. قرآن کریم میں انجیر کا ذکر ایک جگہ آیا، زیتون کا ذکر 7 مرتبہ آیا، انجیر اور زیتون، ایک انجیر اور 7 زیتون کو جب ملا لیا جاتا ہے تو مکمل وہ مادہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی صحت کے لحاظ سے انسان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور وہی چیز جو 35 سے 40 سال کی عمر کے بعد بننا بند ہو جاتی ہے، اس ان پھلوں کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں میں کثیر منافع رکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. طبی تحقیق وہ صحیح ہو نہ ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے منافع رکھے ہیں، بڑی فائدے کی چیزیں ہیں. تو ان دو پھلوں کا خاص طور پہ استعمال ہونا چاہیے. باقی اس میں پھر آج کل ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہی ہے، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کون سے کتنے اصلی ہیں اور کون سے ہیں جس میں دواؤں کی ملاوٹ وغیرہ زیادہ ہے، اس لحاظ سے فائدہ نفع نقصان کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تو ایک معنی ہوئے کہ ہم نے یہ پوری تشریح جو پڑھی اس اعتبار سے کہ تین سے مراد اور زیتون سے مراد ہم پھل لیتے ہیں یا اس کا درخت لیتے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کی قسم کھائی ہے تو اس سے وہ علاقہ مراد ہے جہاں پر یہ دو پھل کثرت سے اگتے ہیں، جو ملک شام کا علاقہ ہے. ملک شام میں یہ دو پھل کثرت سے ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں کے دو پہاڑوں کا نام ہے. بہرحال یہ بھی درست ہوگا، تین اور زیتون دو پہاڑ ہیں وہاں پر، یہ بھی درست ہوگا، اور وہاں پر یہ پھل کثرت سے ہوتے ہیں یہ بھی درست ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں. بہرحال چاہے دو پہاڑوں کا نام مراد لیں یا چاہے وہ علاقہ مراد لیں جہاں یہ دو پھل کثرت سے ہوتے ہیں، مراد ملک شام ہے. اور ملک شام وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی، کئی انبیاء بھیجے، اور قرآن کریم نے بھی اس جگہ کو تو خاص کہا، خاص طور پہ یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله. تو بابرکت جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پیداوار میں بھی برکت رکھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں انبیاء اتنی کثرت سے بھیجے کہ روحانی برکات بھی وہاں بہت ہیں. تو گویا انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر، یہ دوسری رائے جو مفسرین کی ہے اس کے لحاظ سے، انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ملک شام مراد لیا ہے، وہ علاقہ جہاں یہ دو پھل کثرت سے ہوتے ہیں، یا وہ علاقہ جہاں ان دو ناموں کے پہاڑ موجود ہیں، اس علاقے کی قسم کھائی. یہ بتانے کے لیے، اب یہ قسم کیوں کھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وہاں پر کتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کا سلسلہ اگر دیکھو تو ملک شام میں، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا تو واسطہ وہاں سے پڑا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام تو اس علاقے میں نہیں پہنچے، وہ تو مصر وغیرہ تھے، لیکن اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھر وہاں پر پہنچی، مسجد اقصیٰ اور اس علاقے میں پہنچی. عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سے اوپر داؤد علیہ السلام تو السلام سے بھی اگر شروع کریں تو طویل انبیاء کا سلسلہ ہے. یہ سب کے سب ملک شام میں تھے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہاں کے انبیاء کی بھی وہی تعلیمات تھی جو آگے میں بتا رہا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک معنی. یا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں اتنے سارے جو انبیاء آئے، وہ انبیاء وہی تھے جو عام انسانوں کی طرح انسان تھے، انہوں نے اپنی استعداد اور قوت کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح جگہ اور اچھی طرح استعمال کیا، تو دیکھو انبیاء کا مقام پایا، کتنے اونچے مقام تک وہ پہنچے. تو اے انسانوں، تم لوگ بھی بلند مقام تک پہنچ سکتے ہو. والتین والزیتون وطور سینین. تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طور سینا کی قسم کھائی ہے. طور سینین، طور سینا مقام، وہ جو پورا صحرا ہے، وہ وادی سینا کہلاتا ہے، اسی کو سینین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر پہاڑ ہے جس کو الطور کہا جاتا ہے. یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام اپنے کلام سے مشرف فرمایا تھا، تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں دی گئی تھی، وہ تورات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول 23 سال میں تھوڑا 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 ہوتا رہا، یہ تورات کا معاملہ اس طرح نہیں تھا، وہ تو پوری کی پوری ایک ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھی ہوئی دے دی گئی تھی۔ تو خیر یہ طور سینا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شرف کلام حاصل ہوا تھا، یہاں پر بھی وہی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی وہ بات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو وہی انسان تھے جو تمہاری طرح انسان ہیں، اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے استعمال کیا تو دیکھو کتنی ترقی کی۔ وہذا البلد الامین، چوتھی قسم، اور یہ امن والا شہر مکہ۔ طور سینا سے مراد بالاتفاق، تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہی کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، کلام کیا، تورات دی، یہ وہ جگہ ہے۔ ھذا البلد الامین سے مراد بھی تقریباً اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ مراد ہے۔ بس انجیر اور زیتون کے بارے میں، وہ تین و زیتون کے بارے میں جو تفسیر تھوڑی سی مختلف تھی وہ میں نے بتا دی، اور بھی اقوال ہیں اس میں۔ وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، امن والا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا بنایا، یعنی یہ شہر ایسا ہے جو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرمائی، کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور یہ شہر ایسا ہے، بعضوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر ایسا ہے جو امانت والا ہے، یعنی وہاں رہنے والوں کی وہ خود حفاظت کرتا ہے، یہ شہر ایسا ہے جو وہاں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ عرب جاہلیت میں ان کے یہاں قتل کرنا تو عام چیز تھی، بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے، خاندان ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لینا اور جنگ کرنا یہ تو ان کے یہاں ایک عام چیز تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں قتل نہیں کرتے تھے، وہ مکہ مکرمہ میں قتل کرنا، خون بہانا، یہ ان کے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ تو آپس میں ان کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، باہر کے لوگ کبھی آ کر مکہ والوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ ھذا البلد الامین ہے، جاہلیت میں بھی وہی تھا، اسلام نے بھی اس میں اور تاکید و قوت پیدا کر دی کہ دیکھو یہ امن والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا، اسلام نے بھی اس میں اور تاکید پیدا فرمائی۔ اور جن لوگوں نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مکہ کو تباہ کرنے کے لیے یا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو تباہ کر دیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ اس کے لیے بہترین مثال۔ ہاں، آخری دور آئے گا قرب قیامت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک فوج آئے گی، حملہ کرے گی، حبشہ کا ایک شخص ہوگا، وہ کعبہ کو توڑے گا، اندر خزانہ دفن کیا ہوا ہے، جاہلیت کے دور سے خزانہ وہاں دفن کیا ہوا ہے، وہ کعبہ کو توڑے گا، ایک ایک پتھر کر کے نکالے گا اور اندر جو خزانہ ہے اسے لے لے گا، ابھی بھی وہ خزانہ وہاں مدفون ہے۔ اب یہ قسم ہو گئی وہذا البلد الامین، امن والے شہر کی، اور یہ امن والا شہر یہی وہ شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑی امانت تھے اللہ تعالیٰ کے، دنیا والوں کی جانب بھیجے گئے تھے، سب سے بڑی امانت، انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے، مکہ نے اپنی وہ اللہ کی اس امانت کو امانت داری کے ساتھ بچایا، مکہ والوں نے کوشش کی آپ کو ایذائیں پہنچائیں، آپ کو قتل کریں، طرح طرح کی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ وہ امن والا شہر تھا، اور مکہ مکرمہ سے امانت اور حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور عافیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب یہ قسمیں ہو گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان قسموں کے بعد اتنے گویا کہ بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید بیان فرما کر اب آگے جو اصل مضمون ہے وہ بیان فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین تقویم میں، تقویم کہتے ہیں ڈھانچہ، شکل و صورت، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں اور ڈھانچے میں پیدا کیا، یعنی انسان کی شکل و صورت بہترین بنائی. کس اعتبار سے؟ انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں اگر تقابل میں رکھا جائے، ایک تو وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، جن میں شعور اور احساس ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان سے تو تقابل بھی نہیں کیا جائے گا. پتھر اور انسان کا کیا تو خاطر مقابلہ، ایک عمارت کا اور انسان کا کیا مقابلہ؟ وہ احساس عمارت میں، پتھر میں، سونے میں، چاندی میں کوئی احساس ہی نہیں. یہاں پھینک دو زمین پر تو وہاں پڑ گئے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جمادات میں اور انسان میں تو کوئی تقابل ہی نہیں. انسان کو اگر تقابل کریں تو ہاں چلو ٹھیک ہے، دوسرے جانداروں سے تقابل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جاندار، دوسرے جو حیوانات پیدا فرمائے ہیں، ان میں بھی احساس رکھا، حیات رکھی، زندگی ہے، ان میں بھی حیات اور موت کے، ان میں بھی موت، زندگی اور موت، یہ سب چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مقدر فرمائی، اور سمجھداری بھی کسی درجے میں ان کو دی ہے. بعضوں میں بہت ہی زیادہ سمجھداری ہوتی ہے، بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ، انسان بھی ان جانوروں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے. لیکن انسان کو ان کے مقابلے میں اگر کھڑا کر دو تو انسان اس کے جسم کے اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے دیکھیں، صرف انسان اپنے جسم کے اعتبار سے بھی تمام مخلوقات سے آگے ہے. بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ مکمل طریقے سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے، مکمل طریقے سے نماز پڑھنے کی صلاحیت انسان ہی میں موجود ہے، اور کسی جاندار میں یہ صلاحیت ایسی موجود ہی نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے نماز پڑھ سکے. قیام اگر کرے گا کوئی جانور تو کیسے کرے گا؟ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، قیام نہیں اس سے کہ وہ چار پیر پہ ہیں، پرندے ہیں دو پیر پہ ہوتے ہیں، لیکن قیام ان کا نہیں ہوتا پوری طرح قیام. انسان پوری طرح قیام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بعض جانور ہوتے ہیں جو قریب قریب ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح سیدھا قیام، سیدھا قیام بھی انسان کر لیتا ہے. پھر رکوع میں جاتا ہے تو آدھا نیچے کا حصہ بالکل سیدھا اور اوپر والا حصہ بالکل ٹیڑھا، انسان میں صلاحیت رکھی. سجدے میں جاتا ہے سجدہ بھی کر لیتا ہے. تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل جسمانی لحاظ سے بھی اس کو اتنا معتدل اجزاء اعضاء والا بنایا کہ نماز بھی مکمل طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، الگ الگ حالتوں میں انسان جا سکتا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے تو ہاتھ، اپنے ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے. بہت سے جانوروں ہیں جو ہاتھ استعمال ہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ چار پیر پہ چل رہے ہیں. خیر، یہ ایک مستقل ایک بحث ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے کتنا کامل پیدا فرمایا. ایک ایک انگلی کے ایک ایک پورے انسان میں، چاہے وہ دونوں جڑواں ہوں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان، ہر ایک کے پورے کے نشان مختلف ہوتے ہیں. عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کے چھوٹے سے ایک انگوٹھے کے نشانات جو لکیریں ہیں وہ مختلف ہوں، لیکن ہیں. ہر ایک انسان دوسرے سے شکل میں الگ ہے، حالانکہ وہی آنکھیں، ناک، کان، وہی شکل و صورت، لیکن کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ، یعنی اس کو اس کے بدلے میں اس کا سمجھ لیا کہ اچھا یہ فلانا ہے. ہاں، بعض ہوتے ہیں جو قریب قریب شکل کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بعض پیدا فرمائے جو شکل میں قریب ہوتے ہیں، وہ اس کو انسان چند دن دیکھ لے تو پھر فرق پہچان لیتا ہے، فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی کامل انداز میں پیدا فرمایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب بیچارہ پریشان ہوا، علماء کے سامنے مسئلہ رکھا، علماء بھی سوچنے پڑ گئے کہ پتہ نہیں چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی بیوی کو ثابت کیسے کریں کہ واقعی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال آیا، انہوں نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں پڑی، کوئی فکر کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے بارے میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں. طلاق واقع نہیں ہوئی. خیر یہ تو ظاہری شکل کے اعتبار سے ہوا، دونوں ہاتھ، دونوں ان کے ہاتھ کی انگلیاں، انگوٹھا، کیا کیا، کن کن نعمتوں کو ہم شمار کریں اور کیا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کو بھی اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس کی نعمت، ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں وہ بھی ہم نہیں گن سکتے. آنکھ ہے، آنکھ کے میں کتنی رگیں ہیں، اس میں مستقل پانی آتا رہتا ہے، اگر وہ پانی آنا بند ہو جائے تو آنکھ خراب ہو جائے گی. اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے اس کے پلکیں رکھ دی، اور پھر جو کچھ کچرا آنکھ میں جاتا ہے کنارے میں جمع ہوتا رہتا ہے، ایک کونے میں جاتا ہے، ناک کی طرف والے کنارے میں. عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اس میں سے ایک چھوٹے سے نظام میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. خیر یہ میرا چونکہ موضوع نہیں کہ انسان کی طبی اعتبار سے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اور نہ اس کا وقت ہے جتنا معلوم ہے اتنے اس کا وقت ہے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رگیں رکھی ہوئی ہیں جس کے اثرات دماغ تک جاتے ہیں. بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو پیر کے تلوؤں میں لگائیں اور انسان کے دماغ تک اس کے فوائد اور منافع ہوتے ہیں اور علاج ہوتا ہے باقاعدہ. عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے جسم میں عجیب عجیب خوبیاں رکھی ہیں. یہ تو ہوئی ظاہری جسمانی لحاظ سے انسان کی خوبیاں. اس کے علاوہ جس کی وجہ سے انسان کو مزید فوقیت اور امتیاز حاصل ہے وہ ہے انسان کی عقل. انسان کی عقل، انسان اتنا کمزور جانور، انسان حیوانات میں، جانداروں میں سب سے کمزور جاندار، سب سے کمزور نہیں لیکن کم از کم اتنا ہے کہ کمزور ہے، سب اور کمزور تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن انسان کو واسطہ پڑتا ہے اونٹ سے بھی، ہاتھی سے بھی، گائے سے بھی، اور ایک ایک انسان، ایک بچہ بسا اوقات ہم وہاں عرب میں دیہات وغیرہ میں دیکھیں، ہندوستان پاکستان میں دیکھیں، ایک بچہ ہوگا وہ کئی کئی اونٹوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، سب اونٹ اس کے تابع ہیں، حالانکہ ایک اونٹ کی طاقت اس بچے سے یا اس شخص سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وہ سب اس کے تابع ہیں. کیوں تابع ہیں؟ اس کی عقل کی وجہ سے، اس کی عقل کی وجہ سے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام پر ایک طرح کا قابو دے دیا، سب اس کے گویا ماتحت ہو گئے. اور پھر عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو صلاحیتیں رکھی، جو استعداد اور سمجھداری رکھی، وہ عقل ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو صلاحیتیں اور استعدادیں رکھی. ایک حدیث ہے بڑی عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. عربی والے جنہوں نے حدیث پڑھی ہو وہ اس حدیث کی تفصیلات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کے معنی یہاں کے لحاظ سے جو میں آیتیں بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اپنی صفات تھی ان صفات کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام میں اور انسان میں رکھا. صفات، لفظی ترجمہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ظاہر صورت اللہ تعالیٰ کی، ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے تو کوئی تشبیہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے ہی نہیں، وہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے نہ ہمیں اس کے بارے میں بحث کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، علم کی صفت ہے، قدرت کی صفت ہے، سن سمیع اور بصیر اور مدبر اور حکیم، اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات کا کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا جز انسان کے اندر بھی رکھا ہے. یہ اس کی استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے انسان کی. بہرحال یہی انسان کی عقل، یہی انسان کی استعداد و صلاحیت ہے جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، عبادت میں ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور انسان دنیا میں جب آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو نئی نئی ایجادات وجود میں آئیں. اب سے 2000 سال پہلے دنیا کا کیا حال تھا، 1000 سال پہلے ہی دیکھ لیں دنیا کا کیا حال تھا. نئی نئی ایجادات وجود میں آئیں، گاڑیاں ہیں، پلین ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور نئی نئی چیزیں وجود میں آتی جا رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوا میں اتنی بھاری کوئی چیز لوہے کی، اس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزے کے طور پر ہوا تھا، انسان ایسی کوئی چیز بنائے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا. یہاں بیٹھا ہوں میں، یہاں سے میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن میری آواز کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے؟ عجیب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ ایسی ایسی نئی نئی ایجادات، نئی نئی اس نے مصنوعات بنائی، نئی نئی اس کی کاریگریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اس کے ذریعے سے ظاہر فرمائی کہ دیکھو انسان نے کیا کیا بنایا. بہرحال انسان دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کرتا گیا اس اللہ کی دی ہوئی استعداد کی وجہ سے، اور دینی لحاظ سے بھی ترقی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی صلاحیت رکھی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر ان صلاحیتوں کو انسان اچھے کاموں میں استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرے گا، اور ترقی کرتے کرتے وہ پہنچ سکتا ہے فرشتوں سے بھی اوپر مقام تک. لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرے، غلط طریقے پر اس کو استعمال کرے، ناقدری اور ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو نیچوں سے بھی نیچا کر دیا. سافل کون ہے؟ دوسری مخلوقات، کم درجے کی ہیں، جانور ہیں، شیر ہیں یا بلی ہے، دوسرے جانور ہیں، کتے ہیں، یہ تمام سافل کم درجے کی مخلوق ہیں انسان کے مقابلے میں. لیکن اتنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد و صلاحیت بھی نہیں دی، اتنی سمجھداری بھی نہیں دی، اور ان کو مکلف بھی نہیں بنایا کیونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی. انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، اس صلاحیت کے ہونے کے باوجود وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے یا غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اللہ کے قرب میں نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو وہ جانوروں سے بھی نیچے اتر جاتا ہے، جس کو کہا اسفل السافلین. اب اس آیت کو سمجھنا ہے. بہرحال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی بات تو ہو گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے اعتبار سے بھی شکل و صورت اچھی دی، عقل کے اعتبار سے بھی اس کو کامل بنایا، اور اس میں قوت، اس میں صلاحیتیں اور استعداد، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا کچھ حصہ بھی انسان میں رکھا. لیکن اگر اس کو انسان صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، اپنے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ نچلوں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اس سے بھی نیچے درجے میں پہنچ جاتا ہے اسفل سافلین. بہرحال اب اس کو سمجھنا ہے، یہ جہاں جو اسفل سافلین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ اب ان آیاتوں کو ہم آگے کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تھا تب تو بہترین صلاحیتیں اس میں رکھی، لیکن ان صلاحیتوں کو اچھی طرح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں وہ اسفل سافلین میں پہنچ گیا. اسفل سافلین سے مراد درجے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسفل سافلین نچلوں سے بھی نیچا ہو گیا. آگے ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. یہ تم رددنا ہو اسفل سافلین کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ ملا کر ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ بات پوری واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پھر انسان کو، تو ایک تفسیر یہ ہوگی کہ پھر انسان کو ہم نے درجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اعتبار، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے مقام اور درجے کے اعتبار سے نچلوں سے بھی نیچا کر دیا. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرتے رہے، تو وہ نچلوں سے نیچے نہیں جاتے بلکہ فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو وہ لوگ اسفل سافلین میں نہیں جاتے بلکہ وہ تو اجر کماتے رہتے ہیں، اجر کماتے رہتے ہیں. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. ایک معنی ہوئے اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، تاکہ تمہیں اجر ملتا رہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ملتا رہے، اسفل سافلین میں نہ چلے جانا. ایک معنی. دوسرے معنی یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد درجے کے اعتبار سے نیچا نہیں بلکہ صحت اور قوت کی بات چل رہی تھی پیچھے، کہ انسان کو ہم نے ظاہری جسم کے لحاظ سے، عقل کے اعتبار سے ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین انداز سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو اسی ظاہری جسم کے لحاظ سے، سمجھداری کے لحاظ سے نیچا کرنا شروع کر دیا اور بڑھاپے میں پہنچا، اور بڑا ہوا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، 80 سال کا ہوا، 90 سال کا ہوا، 100 سال کا ہوا، تو آہستہ آہستہ نچلوں سے بھی نیچا ہو گیا۔ عام جانور اخیری عمر تک اپنے کام خود کرتے رہتے ہیں، وہ دوسرے کے محتاج یا لاٹھی کے سہارے پر چلنا، یہ سب چیزیں تو ان میں نہیں ہوتی۔ تو وہ جانور جو سافل ہیں، انسان جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو ان سے بھی نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی اس کی صلاحیت گرتی جاتی ہے، اور ذہنی اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ نیچے کی طرف جاتا رہتا ہے۔ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، پھر ہم نے اس کی عمر بڑھ گئی، بڑا ہو گیا، تو اس کو پستی والی حالت سے بھی زیادہ پست کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوال یہ ہے کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ کیا اسفل سافلین میں نہیں جاتے؟ کیا صحت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے ان کی صلاحیت کمزور نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، ایک معنی اس کے یہ ہوں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسفل سافلین میں پہنچاتے ہی نہیں، یعنی وہ صحت اور قوت اور صلاحیت اور عقل کے اعتبار سے بالکل نچلے درجے تک جاتے ہی نہیں۔ اور یہ ایک تفسیر ہے، اور اگر حالات دیکھیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ بھی جاتی ہے۔ وہ حضرات جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارتے ہیں، عمر کی ان کی عمر ہو جاتی ہے 90 سال، 100 سال، ایسے حضرات کو دیکھا ہے میں نے، جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، 90 سال کے قریب عمر، اس سے آگے عمر ہو گئی تھی، لیکن یعنی ٹھیک ہے کمزوری آتی ہے، صحت وغیرہ کے لحاظ سے کمزوری آتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کو وہ کمزوری اسفل سافلین تک نہیں لے جاتی۔ دماغ بھی حاضر ہے، مسائل کے جواب بھی دے رہے ہیں، کتابوں کے حوالے، بڑے بڑے علماء آ کر سوال پوچھتے تھے، فلانا مسئلہ نہیں مل رہا، کہاں دیکھو، فلانی کتاب میں دیکھ لو۔ اس عمر میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ عقل، حافظہ اور قوت عطا فرماتے ہیں، اور تابعین میں سے بھی یہ قول منقول ہے کہ جو شخص قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، علوم دینیہ کا اہتمام کرتا ہے اور عمل کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اس عمر میں نہیں پہنچتا، یعنی عمر چاہے زیادہ ہو جائے لیکن اس حالت میں نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر اس کو ارذل العمر کہا ہے۔ ارذل العمر، عمر کا وہ حصہ جس میں انسان بالکل مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے، عقل بھی صحیح نہیں رہی، سمجھداری بھی نہیں رہی۔ خیر، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کے ساتھ یہ صورت پیش آ سکتی ہے، کس کے ساتھ نہیں۔ دوسرا قول میں بتا رہا تھا، مفسرین کا ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ جو نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، تو اسفل السافلین والے درجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن کوئی کافر ہے، فاسق ہے، اس کو جب بڑھاپے کی حالت پیش آتی ہے تو وہ انتہائی سخت قسم کی حالت اس پر پیش آتی ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل السافلین کے لحاظ سے میں بتا رہا تھا کہ انسان صحت کے لحاظ سے نچلوں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے، عقل اور قوت کے صلاحیت کے لحاظ سے نچلوں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچتے، ایک رائے ہو گئی۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس حالت میں انسان پہنچتا تو ہے، نیک ہوتا ہے تب بھی پہنچ جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس حالت میں پہنچنا انسان کے لیے مضر نہیں ہوتا۔ کیسے مضر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ فلہم اجر غیر ممنون۔ اب احادیث میں ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب کسی نیک عمل کا اہتمام کرتا ہے، نیک عمل کی پابندی کرتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے اگر وہ عمل نہیں کر سکتا، یا بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس زمانے میں بھی اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو صحت و تندرستی کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ایک شخص ہے جو صحت کے زمانے میں تہجد کا اہتمام کرتا تھا, صحت کے زمانے میں اوابین کا اہتمام کرتا تھا, اشراق اور چاش کا اہتمام کرتا تھا, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا, بڑھاپے کی عمر آ گئی, اب وہ قوت نہیں رہی. قرآن پڑھتا ہے تو دماغ تھک جاتا ہے, دیکھنا مشکل ہے یا قرآن کو پکڑنا مشکل ہے, کوئی بھی وجہ ہے. اس عمر میں جب انسان اپنی کمزوری, جسمانی کمزوری کی وجہ سے اگر اس عمل سے روک دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی وہی ثواب دیتے رہے, فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اس کے لیے وہی ثواب لکھتے رہنا جو اس کے صحت اور قوت کے زمانے میں تم لکھا کرتے تھے, چاہے وہ عمل نہیں کر سکتا. اس آیت میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کو اجر ملتا رہے گا اور وہ خیر ممنون, اجر ملنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, منقطع نہیں ہوتا, رکتا نہیں. فلہم اجر غیر ممنون. تیسرا, ثم رددناہ اسفل سافلین, انسان کو ہم صحت کے لحاظ سے نچلوں سے بھی نیچے پہنچا دیتے ہیں. نیکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو بد عمل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مؤمنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, غیر مؤمن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے ان کو اس کی جو تکلیف ہے, یعنی قلبی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جو اس کی تکلیف ہے, وہ تکلیف شدید ان کو نہیں ہوتی. عام دیکھا جانے والا منظر ہے کہ بیچارے جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں جا کر وہ اچھا مجھے یہ ہو گیا, اچھا مجھے یہ تکلیف ہو گئی, یہ ہو گیا, اچھا میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں, اور طرح طرح کی شکایت ہے, طرح طرح کی شکایت ہے. اور جو صلحاء ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, ان کو ایک تسلی ہوتی ہے, ایک سکون ہوتا ہے, بلکہ اگر کسی کے ذہن میں وہ مضمون حدیث کا ہو تو اور زیادہ تسلی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مؤمن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, ان امره کلہ خیر, مؤمن کا ہر معاملہ خیر ہوتا ہے, اور ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن, اور یہ چیز صرف مؤمن کو حاصل ہوتی ہے. کیا چیز؟ آگے فرمایا, ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له, اگر انسان کو مؤمن کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے, کوئی راحت پہنچتی ہے, شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے خیر کی چیز بن جاتی ہے وہ. اور آگے فرمایا, وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے, بڑھاپا آیا تکلیف پہنچی تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے خیر کی چیز بن جاتی ہے وہ. تو بڑھاپے میں جا کر انسان جب چل پھر نہیں سکتا, زیادہ لیٹا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ثواب کا ایک راستہ دیا ہے, فضائل حاصل کرنے کا, صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضائل حاصل کرنے کا اور درجات کی بلندی کا ایک راستہ دیا ہے. جتنی عمر طویل ہوتی جاتی ہے, جتنے دن گزرتے جاتے ہیں, دن نہیں بلکہ جتنے گھنٹے گزرتے جاتے ہیں اس صبر کی حالت میں, ان کو دل میں ایک تسلی اور سکون ہوتا ہے کہ چلو ہر ہر لمحہ اس صبر اور تکلیف پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے, اس اجر کے ذریعے سے ہمارا مقام بلند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں. ایک تسلی ہے, ایک سکون ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب بس مضمون کو پورا کر لیتے ہیں, سورت پوری مکمل کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی بات واضح ہو چکی, اتنا حق واضح ہو چکا, اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہو چکی, فما یکذبک بعد بالدین, پھر ان چیزوں کے بعد, پیچھے جو باتیں بیان کر دی گئیں, پھر ان چیزوں کے بعد فما یکذبک, کون سی چیز ہے جو تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے, یعنی اب قیامت کا انکار, دین بدلا. ویسے تو غیر ممنون, ممنون کے اور بھی معنی تھے, لیکن خیر اب وقت پورا ہو گیا تو ہم یہیں تک اس کو رہنے دیتے ہیں, اس لیے کہ مفہوم تو واضح ہو چکا. فما یکذبک بعد بالدین, دین کے معنی بدلا, مراد قیامت ہے. تو قیامت کے بارے میں انسان کیوں انکار کرتا ہے؟ کیا اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ انسان تمہیں زندگی میں ہی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک انسان ہے, شروع میں کمزور تھا, اس کے بعد اس میں قوت آتی گئی, اور اس کے بعد جب بڑھاپے میں آیا تو پھر کمزور ہوتا گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دکھا دی ہے کہ زندہ انسان میں کس طرح قوت کمزوری نطفے سے انسان بنا. تو دوبارہ انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیوں مشکل معلوم ہوتا ہے تمہیں؟ فما یکذبک بعد بالدین, اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جو قیامت کے بارے میں تمہیں منکر بنا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنے پر؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. کیا ضرورت نہیں ہے قیامت قائم کرنے کی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ایک عام انسان کسی کے پاس جاتا ہے, کسی دنیا کے کسی حاکم کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. حاکم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ایک دوسرے نے اس پر ظلم کیا, یہ مظلوم میرے پاس آیا ہے اور دوسرا ظالم ہے. وہ دنیا کا ایک عام چھوٹا سا حاکم یا کسی جگہ کا قاضی, وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ ظالم کو کچھ نہ کچھ بدلہ, ظالم سے انتقام لینا چاہیے, مظلوم کو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو انتقام کا موقع دینا چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. ایک عام دنیا کا حاکم جب یہ خیال کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے اور یہ جذبہ اس میں ہوتا ہے, یہ دنیا کے حاکم کی بات ہے, تو اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ہے, کیا اللہ کے بارے میں کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کو کوئی اچھا بدلہ نہ دیں اور اس کے لیے قیامت قائم نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی برے اعمال کرنے والوں کو کوئی برا بدلہ نہیں دیں گے؟ کیا اللہ کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو اور مظلوموں کے ساتھ سب کے ساتھ ایک معاملہ کرے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا قرآن میں, کیا جو مؤمن ہے وہ اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے, اس کے انصاف کے, اس کے حکمت اور اس کے انصاف اور اس کے حاکمیت کے درجے کے خلاف ہے کہ وہ قیامت قائم نہ کرے, مظلوموں کو ان کا اچھا بدلہ نہ ملے, نیک عمل کرنے والوں کو ان کا بدلہ نہ ملے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے, یہ ہو نہیں سکتا. آگے بس ایک بات میں بتا دوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ تین پڑھے اور علی صلی اللہ بحکم الحاکمین والی آیت پڑھے, تو چونکہ یہاں ایک سوال اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے, تو اس کے جواب میں انسان کو کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. بلا کیوں نہیں, وانا علی ذلک من الشاہدین, میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. اور جب اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور اچھوں اور بروں کے درمیان فیصلہ کرے گا. بہرحال اس صورت میں ہمیں جو سبق دیا گیا وہ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے جو جو استعداد, جو صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں کو ہم اللہ کی مرضیات میں استعمال کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. یہ اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے, اسی لیے موقع دیا ہے کہ ان صلاحیتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اعلیٰ علیین والے مقام تک پہنچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو کر اسفل سافلین میں پہنچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں سے حفاظت فرمائے, اور جو اعلیٰ قسم اللہ تعالی نے اعلیٰ درجہ انسانوں کے میں جو رکھا ہے, اولیاء کا جو درجہ رکھا ہے, اللہ اپنے قدرت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.